أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بزرگان محترم یہ 26ویں پارے کی سورہ محمد کی آیات ہیں آیت نمبر 15 سے لے کر اور آیت نمبر 31 تک یعنی 16 آیتیں اس وقت میں نے آپ کے سامنے 17 آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان میں جو پہلی آیت ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جنت کا حال بیان کیا ہے اور فرمایا کہ اس جنت کا حال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا جا رہا ہے اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی کہ جس میں کوئی بو نہیں ہے اور نہریں ہوں گی دودھ کی ایسا دودھ جس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں اور نہریں ہوں گی شراب کی جو پینے والوں کے لیے سراپا لذت ہوگی اور نہریں ہوں گی شہد کی جو بالکل صاف ستھرا ہوگا اور ان جنتیوں کے لیے اس جنت میں ہر قسم کے پھل ہوں گے اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی کیا یہ جنتی اس آدمی کی طرح ہو سکتے ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہے گا اور جن کو کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور وہ کھولتا ہوا پانی ان کی آنکھوں کو کاٹ دے گا؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس پہلی آیت میں جنت کا بھی ذکر کیا اور پھر آخر میں جہنم کا بھی تھوڑا سا ذکر کر دیا. اور یہ قرآن حکیم کی خاص طریقہ ہے کہ جہاں جنت کا ذکر آتا ہے جہنم کا بھی ساتھ ذکر کیا جاتا ہے, جہاں کافروں کا ذکر آتا ہے تو وہاں مومنین کا بھی ذکر کیا جاتا ہے, جہاں جنتیوں کا ذکر آتا ہے تو وہاں جہنمیوں کا ذکر کیا جاتا ہے. اور اس کو کہا جاتا ہے ترغیب اور ترہیب, اس لیے کہا جاتا ہے کہ مبلغ کو اور دین کی دعوت دینے والے کو یہ دونوں کام کرنے چاہیے, ترغیب بھی اور ترہیب بھی, رغبت بھی دلانی چاہیے اور جو مصیبتیں ہیں یا آگے پیش آنے والی ہیں ان سے ڈرانا بھی چاہیے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس میں شروع میں جنت کی مثال بیان کی کہ جنت کا حال وہ جنت کا حال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا ہے. اب یہ متقی لوگ فرمایا تو اس سے پتہ چل گیا کہ جنتی اصل میں کون ہوتے ہیں, متقی ہوتے ہیں, اور متقی کے معنی ڈرنے والے بچنے والے جو ہر وقت اس خیال میں رہیں کہ ہم سے کوئی گناہ تو نہیں سرزد ہو رہا, ہم سے کسی کا کوئی حق تو نہیں ضائع ہو رہا, کسی فرض میں تو کوتاہی نہیں ہو رہی, کسی واجب میں تو کوتاہی تو نہیں ہو رہی, ہم نے کسی انسان کا حق تو نہیں مارا ہوا, اللہ کا حق تو نہیں مارا ہوا. ہر وقت جو اس فکر میں رہے اور گناہوں سے بچتا رہے اسے کہا جاتا ہے متقی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جنتیوں کا ذکر کیا مگر جنتیوں کے لفظ کا لفظ نہیں لیا بلکہ متقی کا لفظ لیا, اشارہ کر دیا کہ متقی لوگ ہی جنتی ہوتے ہیں. اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں اور حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ اگر کوئی آدمی بہت نیکی کا کام کر رہا ہے مگر ساتھ ساتھ وہ گناہ بھی کر رہا ہے تو معاملہ اس کا بس آدھا اودھ ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی بہت نیکیاں تو نہیں کر رہا مگر گناہوں سے بچنے کی پوری کوشش کر رہا ہے تو بس وہ اللہ کا ولی بھی ہے اور جنتی بھی ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, اللہ کے جو اولیاء ہیں اولیاء اللہ ان پر نہ خوف ہوتا ہے نہ وہ غمگین ہوتے ہیں. الذین آمنوا وکانو یتقون، اور یہ اللہ وہ ہیں جو ایمان لائے اور جو تقوی اختیار کرتے ہیں. اس لیے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا دامن صاف رہے، گناہوں سے صاف رہے، کسی کا حق ہمارے مشک میں نہ ہو، مرنے سے پہلے صاف ہو، اللہ کے اور بندوں کے سب ہم ادا کر چکے ہوں اور ادا کرتے رہے. تو یہ ہے تقوی. اب اگر کوئی آدمی جناب اشراف بھی پڑھ رہا ہے، چاش بھی پڑھ رہا ہے، تہجد کی بھی توفیق ہو رہی ہے، مگر تھوڑی سی رشوت بھی لے لیتا ہے، تھوڑا سا لوگوں کو دھوکہ بھی دے دیتا ہے، تھوڑے سے پیسے بھی مار لیتا ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ اب اس کا معاملہ تو کچھ گڑبڑ ہے، آدھا ادھر ہے اور آدھا ادھر ہے. ایک آدمی ہے، چلو اشراف بھی نہیں صحیح، چاش بھی نہ صحیح، مگر پانچوں نمازیں پابندی سے اپنے وقت پر ادا کر رہا ہے، اللہ کے حقوق، بندوں کے حقوق ادا کر رہا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہے متقی. قرآن مجید میں جگہ جگہ ایمان کے بعد ذکر ہے کس کا؟ تقوی کا. اے ایمان والو، تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی کہ اس جنت کی مثال، اس جنت کا حال جس کا متقی لوگوں سے وعدہ کیا گیا، اس میں نہریں ہوں گی ایسے پانی کی جس میں کوئی بو نہیں ہے. اس اوقات پانی ہوتا ہے، ذائقے میں فرق ہو جاتا ہے، سمندر کے پانی تو ویسے ہی نہیں پیا جاتا، دریاؤں کنوؤں کے پانی کے اندر بھی فرق ہوتا ہے ذائقے کے اندر. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ پانی ایسا جس میں کوئی بو، کوئی ذائقے میں فرق نہیں، اور نہریں ہوں گی دودھ کی کہ جس کے ذائقے میں کوئی تبدیلی نہیں، اور نہریں ہوں گی شراب کی کہ جو پینے والوں کے لیے لذت ہوگی، اور نہریں ہوں گی ایسے شہد کی جو صاف شفاف ہو. دودھ کے اندر بڑی جلدی تبدیلی آ جاتی ہے، سب جانتے ہیں دودھ بڑی جلدی سڑ جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں ان کے اندر خیر ہی خیر ہوتی ہے، شر، خرابی، عیب، برائی کوئی نہیں ہوتی. اسی طرح دنیا کی جو شراب ہے اس میں کڑواہٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس سے عقل بھی زائل ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آخرت کے اندر جو شراب کا وعدہ فرمایا کہ دنیا میں اگر شرابوں سے پرہیز کرو گے تو جنت کے اندر طرح طرح کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، جن میں شراب بھی ہوگی، تو اس کے اندر نہ کڑواہٹ ہے، نہ عقل کی خرابی ہے، نہ کوئی اور عیب اس کے اندر ہے، اور انتہائی درجے کی لذیذ. وانہار من خمر لذت للشاربین، اور نہریں ہوں گی اس شراب کی جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے. وانہار من عسل مصفا، اور نہریں ہوں گی شہد کی جو صاف شفاف ہوگا. اب دنیا میں جو شہد ہوتا ہے عام طور سے اس کے اندر موم یا اور چیزیں شامل ہوتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو وہاں نہر رکھی ہے شہد کی، بلکہ نہر نہیں نہریں جو رکھی ہیں، کیونکہ نر انہار جمع کا صیغہ آیا ہے، نہریں جو رکھی ہیں وہ صاف شفاف ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے، دودھ کا بھی ذکر ہے، شراب کا بھی ذکر ہے، اور جناب شہد کا بھی ذکر ہے، اور انار کا ذکر ہے، اور کیلوں کا ذکر ہے، طرح طرح کی، اور باغات کا ذکر ہے، تو یہ چشموں کا ذکر ہے. یہ ساری نعمتیں ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا، اور ان سب نعمتوں اوپر ایمان لانا ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید میں جب آ گیا تو قرآن مجید پر تو ایمان لانا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، تو ان نعمتوں پر ایمان لانا ضروری ہے. لیکن علماء، فقہا، محسرین نے لکھا کہ یہ الفاظ ہیں، لیکن ہمیں سمجھانے کے لیے یہ باتیں، یعنی یہ لفظ ذکر کیے گئے ہیں کہ اس کے اندر جناب شہد ہوگا اور اس میں جناب دودھ ہوگا اور اس میں دودھ کی نہریں ہوں گی اور انار ہوگا اور یہ چیزیں ہوں گی، مگر یہ اسماء ہیں، لیکن یہاں کے جو اس کا مسمہ ہے، یعنی اس کا مصداق یہاں اور وہاں کے اندر، زمین آسمان کا فرق ہے، زمین اور آسمان کا فرق ہے. یہاں کے انار کو وہاں کے انار سے کوئی یعنی مناسبت نہیں ہے، صرف اتنی بات ہے کہ نام جو ہے وہ ایک جیسا ہے. اس طرح شہد جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ شہد ذرا سا کھائیں آپ کی طبیعت مچوا جائے، ہو سکتا ہے کہ آپ شراب پیئیں نعوذ باللہ من ذالک، کوئی بھی شراب پیے اس کا برا اثر ہو، لیکن آخرت کے اندر یہ کوئی اس کے برے اثرات یا مطلاحت یا اس سے انکار یا خرابی وہ کچھ نہیں ہوتی. اور ایک صاحب نے اس کی بڑی اچھی مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کسی علاقے کے اندر آم نہ ہوتا ہو اور آپ آم کی ایک شکل کی کوئی مٹھائی بنا دیں بالکل، اور اس میں آم کا ایسس بھی ڈال دیں جی، اور اس کو بتائیں کہ بیٹھے دیکھو ایسا آم ہوتا ہے. تب آپ نے آم کی شکل بھی ویسی بنا دی، اس میں تھوڑا سا ایسنس بھی ملا دیا، اور گڑ کا یا چینی کا یا کسی بھی چیز کا آپ نے آم بڑا خوبصورت سا بنا دیا، اس کی کاشے بھی کر دی، لیکن یہ آم اور جو حقیقی آم ہے اس کے اندر زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو بالکل اسی طریقے سے یہ دنیا کی جو نعمتیں ہیں اور آخرت کی نعمتیں ہیں، ان کے نام ایک جیسے ہیں لیکن ان دونوں کی جو حقیقت ہے وہ زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس میں وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے اس جنت کے اندر ہر قسم کے پھل ہوں گے. وَمَغْفِرَةٌ، اور ثمرات کا ذکر کیا گیا پھل، اور یہ پھل آپ کو پتا ہے کہ ہم اردو میں جب بولتے ہیں تو یہ دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک پھل تو وہ ہوتا ہے جو کھانے کے کام آتا ہے، آپ کہتے ہیں بھائی پھل لے آؤ بازار سے، اور ایک اور پھل ہوتا ہے بھائی تمہیں اس محنت کا کیا پھل ملا، یہ بھی اردو میں بولا جاتا ہے. عربی زبان کے اندر بھی یہی بات ہے کہ وہ پھل جب بولا جاتا ہے تو اس کے دونوں معنی مراد ہوتے ہیں. تو یہ جو قرآن مجید نے فرمایا کہ ان کے لیے اس میں ہر طرح کا پھل ہوگا، تو پھل سے مراد یہ ہے کہ دنیا بھر کی جتنی نعمتیں ہیں، بلکہ وہ نعمتیں جو دنیا میں تو ہیں ہی نہیں، نہ آنکھوں نے دیکھی نہ کانوں نے سنی نہ کسی انسان کے دل پر ان کا خیال گزرا، وہ ساری کی ساری نعمتیں وہاں موجود ہوں گی. محنت یہاں ہے اور پھل وہاں ہے، محنت یہاں ہے پھل وہاں، بونا یہاں پڑتا ہے اور اس کی جو کاشت ہوتی ہے اور کٹائی ہوتی ہے وہ جنت کے اندر ہوتی ہے. تو پھل وہاں نکلتا ہے، ظہور وہاں ہوتا ہے. اسی لیے آپ نے پڑھا ہوگا کہ آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، آدمی مسجد کے اندر پیسہ لگاتا ہے تو جنت کے اندر محل تعمیر کر دیا جاتا ہے. تو بویا یہاں جاتا ہے اور کاٹا وہاں جاتا ہے، کام آپ یہاں کر رہے ہوتے ہیں لیکن نتیجہ یہاں نہیں نکلتا بلکہ نتیجہ وہاں نکلتا ہے. اور اسی لیے یہ جو نتائج کی فوری تمنا ہے کہ یہی دنیا میں فوراً نتیجہ نکل آئے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. پہلے بھی یہ مضمون بار بار آیا ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین کو اگر نیکی کرنے کے بعد کچھ دنیا کی نعمتیں ملتی تھیں تو وہ تھوڑا پریشان ہوتے تھے، ایسا تو نہیں کہ ہمیں سارا پھل یہی مل رہا ہو، ہم تو آخرت کے لیے کر رہے ہیں یہ سارا کام، ایسا تو نہیں کہ آخرت کے ثواب میں کوئی کمی آ جائے. تو یہ اصل میں دنیا محنت کی جگہ ہے اور نتیجہ اور اس کا پھل جو ہے وہ آخرت کے اندر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا کہ ان متقی لوگوں کے لیے فیہا ولہم فیہا، ان متقی لوگوں کے لیے اس جنت کے اندر ہر قسم کا پھل ہے. مغفرت من ربہم، اور مغفرت ہے ان کے پروردگار کی طرف سے. اور یہ بات قرآن مجید میں بھی ایک جگہ آئی ہے کہ جنت کی نعمتوں میں سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ ہے ورضوان من اللہ اکبر، کہ اللہ کی رضا مندی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ کی رضا مندی. اور دنیا میں اللہ کی رضا مندی کا کچھ پتہ نہیں ہوتا، اور یہ بھی کہا گیا کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی بے خوف نہیں ہو سکتا، کتنا ہی بڑا متقی، کتنا ہی بڑا اللہ کا ولی اور حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام، ان کا بھی معاملہ یہ ہے کہ وہ خشیت رہتی ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کل کیا ہوگا، پتہ نہیں یہ اعمال باقی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، پتہ نہیں یہ ایمان سلامت رہے گا یا نہیں رہے گا، پتہ نہیں مرتے وقت کلمہ نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے خوف اور خشیت رہتی ہے، لیکن جب آدمی جنت میں چلا جائے گا، اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت ہو جائے گی، تو رضوان من اللہ اکبر، تو جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ ہے اللہ کی رضامندی. چنانچہ اللہ کی رضامندی کے بعد جو خوف ہے نا وہ ختم ہو جائے گا. یہاں ہر وقت ایک خوف لگا رہتا ہے، دنیا کا بھی خوف لگا رہتا ہے اور آخرت کا بھی خوف لگا رہتا ہے، وہ خوف کی جو کیفیت خشیت وہ ختم ہو جائے گی وہاں، اور وہاں آدمی کو بالکل اطمینان ہوگا کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت کے اندر مختلف چیزوں کے پھلوں کا ذکر کیا اور پھر فرمایا وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ اور ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی، یعنی یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی جو ان کو نصیب ہوگی. بھئی پچھلے درس میں بھی عورتوں کو بہت شکایت رہی، خواتین نے بہت شکایت کی تھی کہ ان کو آواز نہیں جا رہی. کچھ فون آئے تھے گھر میں، انہوں نے کہا کہ جی ہم گئے تھے مگر آواز نہیں تھی. اچھا مگر کئی دن تو ایک ہفتہ بیچ میں گزر، ایک ہفتے تک ٹھیک نہیں ہوا. کمال ہے، اتنا زبردست فالٹ ہے، یہ تو پورے کراچی جیسا حال ہو گیا کہ کسی طرح ٹھیک ہی نہیں ہو گئے تھے. سرکاری محکموں میں تو سنا تھا یہ. استغفر اللہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیہ. اعوذ باللہ. کمن ہوا خالدا فی النار، کیا یہ جنتی ان لوگوں کی طرح ہو سکتے ہیں جو جہنم میں ہمیشہ رہنے والے ہوں؟ وہ سقوا ماء حمیما، اور جن کو گرم پانی پلایا گیا. فقط امعاءهم، اور اس گرم پانی نے ان کی آنتوں کو کاٹ کے رکھ دیا. اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ جب جنتیوں کے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے، جب جہنمیوں کے اوپر، اہل جہنم کے اوپر پیاس مسلط کر دی جائے گی تو پانی مانگیں گے، تو ان کو کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی دیا جائے گا اور وہ پلایا جائے گا، اور اتنا کھولتا ہوا ہوگا کہ جب ان کے منہ کے قریب ہوگا تو وہ نیچے کا جو ہونٹ ہے وہ نیچے لٹک جائے گا اور اوپر کا ہونٹ اوپر چڑھ جائے گا، اور پھر وہ پانی ان کو پلایا جائے گا اور ان کی آنتیں جو ہیں وہ نکل کے باہر آ جائیں گی، پھر اس کے بعد دوبارہ آنتیں جڑ جائیں گی. اعزن اللہ من ذلک. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں قرآن مجید کے اندر ذکر فرما دی، جنتیوں کی بھی، جنت کی بھی اور جہنم کی بھی، تاکہ کل کو کوئی یہ نہ کہے آخرت کے اندر پہنچ کر کہ ہمیں تو پتہ نہیں تھا، ہمیں تو اندازہ نہیں تھا. اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سب کوئی مجاز ہے، یا آج کل ماڈرن ذہن والے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ نہ نہریں ہیں، نہ پانی ہے، نہ شربت ہے، اور نہ وغیرہ، یہ تو ایسے ہی بس ایک لوگوں کو ڈرانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے کہہ دیا گیا. یہ آج کل کئی ماڈرن لوگوں کا نظریہ چل رہا ہے. اب چونکہ ٹی وی کی دنیا ہے اور جناب تو میڈیا کی، تو اس طرح کی باتیں یہ کثرت سے ہوتی ہیں، اور اس میں گویا در حقیقت قرآن مجید کی باتوں کا انکار ہی ہے. بس اتنی بات ہے کہ ذرا صاف انکار نہیں ہے بلکہ لپیٹ کر انکار کیا جاتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بات صاف صاف کی ہے. اب جو بات صاف صاف آ گئی ہے تو اس کا کیسے انکار آپ لوگ کرو گے؟ کون انکار کرے گا؟ اگر آپ انکار کرنے کی کوشش کرو گے تو اس کے بڑے برے نتائج نکلتے ہیں. تو یہاں صاف صاف ہے کہ جنت میں یہ چیزیں ہوں گی، ایسی ایسی نہریں ہوں گی، اور ساتھ ساتھ جہنم میں یہ ہوگا، گرم پانی پلایا جائے گا، ان کی آنتوں کو کاٹ دے گا. اب گرم پانی، آنتیں کاٹنا، یہ ظاہر ہے کہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو صاف صاف بیان کی گئی ہیں، اور قرآن مجید کی کسی بھی آیت کا انکار یا اس میں تحریف کرنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہو سکتی. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بعض لوگ جنتی ہوتے ہیں یعنی مسلمان، اور بعض کافر ہوتے ہیں. بیچ میں ایک طبقہ ہوتا ہے منافقوں کا، بیچ میں ایک طبقہ ہوتا ہے منافقوں کا کہ نام مسلمانوں والا اور رہتے بھی مسلمانوں میں ہیں اور مسلمانوں کے فائدے بھی سارے حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان کا اللہ تعالیٰ پر، قرآن پر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہوتا. اسی کو، انہی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں منافق کہا جاتا تھا، اور جگہ جگہ قرآن مجید کے اندر ان منافقوں کا ذکر ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اور آتا ہے کہ جب یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اب اللہ کا رسول ہے، اور جب وہاں جاتے ہیں تو کافروں کے ساتھ کہتے ہیں انا معکم انما نحن مستہزئون، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو حضور سے مذاق کر رہے تھے. تو یہ منافقوں کا حال ہے کہ جہاں دیکھا تباہ فرات وہیں گزاری ساری رات، کہ جہاں پر دیکھا دنیاوی فائدہ ہے تو اگر مسلمان نام رکھنے میں فائدہ ہے تو مسلمانوں کا نام رکھ لیا، اور اندر عقائد اور ساری چیزیں کافروں والی ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی منافقین تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ان سے درگزر فرماتے تھے. کیا کریں، اب یہ منافق ہے نام کے مسلمان ہے تو مسلمان ہی سمجھیں گے، لیکن جو ان کی باتیں ہیں وہ قرآن نے بھی ذکر کی ہیں، احادیث میں بھی ہیں. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ان منافقوں کا تذکرہ کیا اور فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان منافقوں میں سے، ان لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو بظاہر آپ کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، لیکن جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں، قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، تو جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے یعنی مسلمان اہل علم، ان سے پوچھتے ہیں ماذا قال آنفا، کہ انہوں نے ابھی کیا کہا تھا. یعنی بظاہر جب بیٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے بہت کان لگا کے سن رہے ہیں، لیکن جب باہر نکلتے ہیں تو کبھی تو مذاق میں اور کبھی ویسے ہی کہ کیا کہا تھا، ہمیں تو کوئی سمجھ میں نہیں آیا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ ہمارے دماغ کے اوپر سے گزر گیا ہے. قرآن نے فرمایا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ان میں سے کچھ لوگ وہ ہیں جو آپ کی طرف کان لگاتے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو پھر اہل علم سے پوچھتے ہیں کہ مَاذَا قَالَ آنِفًا، انہوں نے، ان شخص نے ابھی کیا کہا تھا. أُولَئِكَ الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اور انہوں نے اپنے خواہشات نفس کی پیروی کی ہے. بتا دیا کہ منافقوں کا مرض کیا ہے، اپنی خواہشات نفس کی پیروی. تو اگر ان کو فائدہ مسلمانوں کے ہاں آ کر محسوس ہوتا ہے تو مسلمان بن جاتے ہیں، اور پھر کافروں کے پاس جاتے ہیں تو وہاں ان کو فائدہ محسوس ہوتا ہے تو کافروں کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. واتبعوا اہواءہم، اور انہوں نے اپنی خواہشات نفس کی پیروی کی. والذین اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، لیکن جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت میں اور اضافہ فرماتے ہیں. وآتاهم تقواهم، اور ان کو تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں. یعنی منافق تو مجلس میں بیٹھتے ہیں پھر بھی سمجھتے نہیں ہیں، لیکن جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت کا اضافہ فرماتے ہیں اور ان کو تقوی کی دولت عطا فرماتے ہیں. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ وہ قیامت اچانک ان کے پاس آ جائے. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، تو جب یہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو کہاں ان کو نصیحت حاصل ہوگی. کیا مطلب کہ یہ منافق جو ہے ٹال رہے ہیں، وقت گزارنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی رہیں اور کافروں کے ساتھ بھی رہیں، اور شاید یہ لوگ قیامت کے انتظار کر رہے ہیں کہ جب قیامت آئے گی پھر ہم توبہ کر لیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ جب قیامت آ جاتی ہے پھر آدمی کو توبہ کا موقع ہی نہیں ملتا، اور چاہے بڑی قیامت آئے اور چاہے چھوٹی قیامت آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ جو آدمی مرتا ہے اس کی قیامت قائم ہو جاتی ہے. تو جب موت کا وقت آتا ہے تو ان منافقوں کو پھر ایمان کی دولت نہیں ملتی. کیا یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں قیامت کا کہ قیامت ان کے پاس اچانک آ جائے، تو اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں. فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، فَأَنَّى لَهُمْ ذِكْرَاهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ، یہ ہے اصل اس کے گرامر کے اعتبار سے. تو جب یہ قیامت ان کے پاس آ جائے گی تو کہاں ان کو نصیحت کا موقع ملے گا. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی آپ اس بات کو جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، اور آپ استغفار کرتے رہیے اپنے گناہوں کی اور مومنین اور مومنین کے لیے. اور اللہ، واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تم لوگوں کے چلنے پھرنے کو اور رہنے سہنے کو. فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اب یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ جنتیوں کا بھی ذکر کیا گیا، پھر جہنمیوں کا ذکر کیا گیا، بیچ میں منافقوں کا ذکر کیا گیا، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود. اور یہ قرآن جو ہے نا، یہ عام کتابوں سے بالکل مختلف کتاب ہے. عام کتابوں میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ ایک مضمون چل رہا ہے تو چل رہا ہے، ایک پوری سورت ہے تب جنت پہ چل رہی تو چل رہی، جب وہ چیپٹر ختم ہوگا تو دوسرا چیپٹر شروع ہوگا. یہ دنیا کی کتابوں کا یہ دستور ہے. ہمارے ہاں جو کتابیں ہوتی ہیں اس میں بھی کتابیں ہوتی ہیں، ابواب ہوتی ہیں. اب نماز کی بحث چل رہی تو چل رہی چل رہی چل رہی ہے جی، اور جب نماز کی کتاب ختم ہو جائے گی پھر کتاب الزکات شروع ہو جائے گی، کہیں کتاب الشفا. یہ دنیا کی طریق کتابوں کا دستور ہوتا ہے، لیکن قرآن جو ہے ایک نرالی کتاب ہے. اس میں کوئی بھی سورت جو ہے اس میں مکمل ایک بات نہیں، بلکہ چونکہ یہ نصیحت ہے تو یہاں بھی خطاب ہے، ادھر بھی خطاب ہے، ادھر بھی خطاب ہے، ادھر بھی خطاب ہے، یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، یہ بھی سمجھایا جا رہا ہے، بیک وقت کئی کئی طرف جو ہے اس کی توجہ ہوتی ہے. اور اسی کی وجہ سے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کسی وقت بھی انسان اس سے اکتاتا نہیں ہے. پڑھتا چلا جائے تو یہ بھی مضمون آ رہا ہے، 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 ادھر بھی خطاب ہو رہا ہے، ادھر بھی خطاب ہو رہا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر عجیب صفت ہے. تو اب یہ دیکھیے یہاں بے اخبت کئی کئی جگہ خطاب، اب یہاں فوراً خطاب ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، اور آپ استغفار کیجئے اپنے گناہوں کے لیے، اور آپ استغفار کیجئے مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ جانتا ہے تم لوگوں کے چلنے پھرنے کو اور رہنے سہنے کو. اب یہاں اللہ تعالی نے سب سے پہلے جو جملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ جان لیجئے فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. اور اس کی تفسیر میں بہت سارے مفسرین نے لکھا کہ یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ ہے کہ علم پہلے ہوتا ہے اور اس علم سے عمل پیدا ہوتا ہے. علم پہلے ہوتا ہے پھر اس علم سے عمل پیدا ہوتا ہے، اور اسی لیے اہل علم کی فضیلت ہے، اہل علم کی. اور اسی لیے کہا جاتا ہے العلماء ورثۃ الانبیاء. تو علم جو ہے وہ تمام دین کی بنیاد ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جب قرآن مجید نے وحی کا سلسلہ شروع کیا تو شروع کیا قراءت سے اور علم سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. تو علم جو ہے یہ تمام دین کی بنیاد ہے. تو یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے علم کا ذکر پہلے فرمایا، اور فرمایا فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اور جان لیجئے، ظاہر ہے کہ جانتے تو پہلے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم ہوا کہ اس علم کو باقی رکھنا اور پھر اس علم کے تقاضوں پر عمل کرنا یہ علم کا لازمی حصہ ہے. علم بھی حاصل کرنا چاہیے، پھر اس علم کو باقی رکھنا چاہیے، پھر اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا چاہیے. سب کا سب علم ہے. ایمان لانا چاہیے، پھر اس ایمان کو باقی رکھنا چاہیے، پھر اس ایمان کے تقاضوں کے اوپر عمل کرنا چاہیے. یہ پورا کا پورا ایمان ہے اور یہ علم ہے. تو فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر، آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور استغفار کیجئے اپنے گناہوں کے لیے، اور استغفار کیجئے مومنین اور مومنات کے لیے. اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے دو چیزوں کا حکم دیا، ایک توحید کا اور دوسرے استغفار کا. اور ان دونوں کی بڑی زبردست فضیلت ہے کہ آدمی ایک تو اپنے ایمان کی تجدید کرتا رہے. اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے جددوا ایمانکم بلا الہ الا اللہ، اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو لا الہ الا اللہ کے ساتھ. اور قرآن مجید میں فرمایا گیا یا ایہا الذین آمنوا آمینوا باللہ ورسولہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر. کیا مطلب؟ کہ مسلسل اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو. اور اسی ایمان کی تجدید کے لیے کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، اور اسی کو کہا جاتا ہے افضل الذکر. آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ. تو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کلمے کا ورد کرنا یہ ایمان کی تجدید ہے اور اس میں تعلق پیدا ہوتا ہے کس کے ساتھ؟ اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ. جب لا الہ الا اللہ کہا اللہ تعالی سے تعلق پیدا ہو گیا. پھر استغفار, استغفار میں جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں وہ ختم ہو گئیں, تعلق ہو گیا اللہ سبحانہ و تعالی سے, اور جو اپنی غلطیاں کوتاہیاں تھیں استغفار سے وہ ختم ہو گئیں. اس لیے ان دو چیزوں کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے صوفیہ کے ہاں بھی, علماء کے ہاں بھی, اور قرآن حدیث میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے. یہاں بھی دیکھیے کہ یہاں لا الہ الا اللہ اور پھر استغفار. فعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات, اور استغفار کیجئے اپنے گناہ کے لیے اور مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے. اب یہ جو فرمایا کہ استغفار کیجئے, تو اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں ایک دن میں 100 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اور بعض روایتوں میں آتا ہے واللہ انی لا استغفر اللہ فی الیوم اکثر من 70 مرتن, اللہ کی قسم میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوتے تھے اور کثرت سے ہم دیکھتے رہتے تھے کہ ہر تھوڑی دیر کے بعد آپ استغفر اللہ استغفر اللہ فرماتے رہتے تھے. اور حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے معصوم تھے, اور تمام انبیاء کرام علیہم السلام معصوم ہوتے ہیں, ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود انہیں حکم ہے کہ واستغفر لذنبک, کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کرتے رہیے. اسی لیے تمام انبیاء کرام علیہ السلام استغفار کا خاص معمول بناتے ہیں, اور آپ نے امت کو بھی یہ تلقین کی کہ کثرت سے استغفار کیا کرو. اس لیے کہ آدمی سے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں آج کل, تو بلکہ پہلے یہ سمجھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار فرماتے تھے, بلکہ آپ نے قسم کھا کے یہ بات فرمائی کہ اللہ کی قسم میں دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار کرتا ہوں. اور یہ جو آپ نے قسم کھا کے یہ بات ارشاد فرمائی, تو مقصد کیا ہے؟ مقصد ہمیں بتانا ہے کہ دیکھو میں معصوم ہوں, نبی ہوں, اللہ کا نبی ہوں, پاک صاف ہوں, لیکن میں ایک دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ استغفار اور توبہ کرتا ہوں, تو تم لوگ تو امتی ہو, تمہیں تو اور زیادہ استغفار کرنا چاہیے. یہ مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور آج کل یہ جملہ اکثر سنتے ہیں, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ پتہ نہیں کیا گناہ ہم سے سرزد ہو گیا. یعنی آپ دیکھیں کتنی سوچ کے اندر فرق ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم استغفار, یا اللہ میرے گناہوں کو معاف, یا اللہ میرے گناہ, یعنی دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ آپ یہ استغفار فرما رہے ہیں. اور جب آپ سجدے میں جاتے تھے تو آپ فرماتے تھے, آپ دعا پڑھتے تھے اللہم اغفر لی ذنبی کل, اے اللہ میرے سارے گناہ معاف فرما دی, جلہ و دقہ بڑے بھی اور باریک بھی, اولہ و آخرہ جو اب شروع کے وہ بھی بعد کے وہ بھی, سر رہو علانیتا اور جو میں نے چھپ کر کیے وہ بھی اور جو علانیتن کیے وہ بھی. اور بعض روایتوں میں آتا ہے جدی و حضلی اللہم اغفر لی جدی و حضلی, اے اللہ جو گناہ میں نے سنجیدگی سے کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے, جو مذاق سے کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے, بخطئی و عمدی اور جو مجھ سے بھول چوک ہو گئی وہ بھی معاف فرما دیجئے, جو گناہ میں نے جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے. اور آگے آپ یہ فرماتے تھے وکل ذالک عندی, یہ سارے گناہ میرے پاس ہیں. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ فرماتے تھے یہ سارے گناہ میں نے کیے ہیں, حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معصوم تھے, لیکن یہ فرماتے تھے کہ کل ذالک عندی, یہ سارے گناہ میرے پاس ہیں. اور آج کل ہم میں سے بعض لوگ کہتے ہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھ کے کسی ہم میں سے کسی کے منہ سے نکلتا ہے کہ پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا, یہ جو مصیبت آئی ہے پتہ نہیں کیا گناہ, یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم سے گناہ ہوتا ہی نہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا, کوئی گناہ ہو گیا ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح شام یہ فرما رہے ہیں کہ میرے خطان بھی معاف فرما دیجئے, آمدن بھی معاف فرما دیجئے, چھپے گناہوں بھی معاف فرما دیجئے, ظاہر بھی معاف فرما دیجئے, تو میں نے مذاق سے گناہ کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے, جو جان بوجھ کر کیے وہ بھی معاف فرما دیجئے. اور جناب آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کیا گناہ. کتنا یعنی سوچ میں فرق ہے زمین اور آسمان کا. اور یہ اصل میں تکبر بڑائی ہوتی ہے کہ آدمی سمجھتا ہے کہ بس مجھ سے تو کوئی گناہ ہوتا ہی نہیں, حالانکہ انسان سے گناہ ہوتا ہی رہتا ہے. یہ ایسا ہے, اس کو ایک مثال سے آپ سمجھیے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی لوگوں کو, لیکن یہ مثال سے سمجھ لیں. اب یہ کپڑا ہے اتنا صاف ستھرا خوبصورت آپ نے پہنا میں نے پہنا, آپ یہ چاہیں کہ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک رہے, ہو ہی نہیں سکتا. اگر آپ اے سی میں بھی رہے اور جہاں مٹی کا کوئی اثر نہ ہو, ایک سب تصور کر لیں کہ آپ باہر ہی نہیں نکلے, اے سی میں رہے مسلسل, مٹی بھی وہاں نہیں ہے, شیشہ ہی شیشہ ہے, تو بھی آپ کا کپڑا میلا ہوگا یا نہیں ہوگا, بدبو اس میں آئے گی یا نہیں آئے گی کچھ دنوں کے بعد. اس لیے کہ فضا کے اندر گندگی ہے, فضا کے اندر جراثیم ہے, پھر اندر سے جسم کے اندر سے یہ میل کچیل اور پسینہ اور کیا کچھ نکل رہا ہے, یہ انسان ہو نہیں سکتا کہ انسان کپڑا پہنے میلا نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے. انسان غسل کر لے اور پھر کبھی اس کو غسل کی ضرورت نہ پڑے, کیا پاگل ہوئے ہیں ہم لوگ؟ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ کپڑے کو بدلنے کی ضرورت نہیں, کپڑے کو صاف کرنے کی ضرورت نہیں, جسم کو پاک صاف کرنے کی ضرورت نہیں؟ آپ کتنا ہی اے سی میں رہ لو, کتنا ہی شیشوں کے کمروں میں رہ لو, لیکن پھر بھی جو برائی ہے, جراثیم ہے, وہ پیدا ہوتے ہیں, کپڑے کے اندر بو آتی ہے. بالکل اسی طریقے سے روحانی معاملہ ہے کہ روح جو ہے وہ گندی ہو جاتی ہے, اس کو بار بار استغفار اور توبہ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح بار بار آپ کو وضو کرنا پڑتا ہے, غسل کرنا پڑتا ہے, کپڑے بدلنے پڑتے ہیں, تب آپ صاف ستھرے رہتے ہو. آپ کہتے ہیں یہ فلاں آدمی تو بالکل صاف ستھرا رہتا ہے, تو کیا مطلب صاف ستھرا رہتا ہے؟ کہ بھائی وضو بھی کرتا ہے, غسل بھی کرتا ہے, کپڑے بھی بدلتا رہتا ہے, جب ہی تو صاف ستھرا رہے گا, ورنہ ایک کپڑا پہن کے تو کوئی بھی صاف ستھرا نہیں رہ سکتا. تو یہ نیک آدمی ہوتا ہے, اس کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ بار بار استغفار کر رہا ہے, توبہ کر رہا ہے, اور جو غلطیاں ہو رہی ہیں ان غلطیوں کو دھوتا جا رہا ہے, تو پاک صاف رہتا ہے. اس لیے یہ سمجھنا کہ جناب ہم سے کیا گناہ سرزد ہو گیا, پتہ نہیں کیا گناہ سرزد ہو گیا, اللہ پناہ میں رکھے. اتنی عجیب بات ہے کہ بالکل قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. اب یہاں دیکھیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ واستغفر لذنبی, آپ اپنے گناہ کے لیے استغفار کیجئے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں گناہ ہے, آپ تو معصوم ہیں, لیکن مقصد امتیوں کو بتلانا ہے, مقصد امتیوں کو بتلانا ہے کہ ہم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے گناہوں کے لیے استغفار کیجئے تاکہ امتی جو ہے وہ پاک صاف رہ سکے. واستغفر لذنبی, آپ استغفار کیجئے اپنے گناہ کے لیے, وللمؤمنین والمؤمنات, اور پھر فرمایا کہ آپ استغفار کیجئے مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ آپ اپنے امتیوں کے لیے بھی استغفار کیا گیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساری ساری رات کھڑے رہتے تھے اور ہمارے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا اللہ ہماری میری امت کو معاف فرما دیجئے, یا اللہ میری امت کو معاف فرما دیجئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں شفاعت فرمائیں گے, شفیع المذنبین ہیں, اور فرمائیں گے کہ میں جنت میں نہیں چاہوں گا جب تک کہ میری امت کے لوگ جو ہیں وہ جنت میں نہ جائیں. چنانچہ شفاعت کر کر کے لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے, اور بلا حساب و کتاب جنت میں داخل فرمائے, اور ایسی بھی شفاعت ہوگی کہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کروا دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے, تو آپ کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ استغفار کیجئے اپنے گناہ کے لیے بھی, اور آپ استغفار کیجئے مومنین کے لیے بھی اور مومنات کے لیے بھی. واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم, اور اللہ جانتا ہے تمہارے چلنے پھرنے کو اور رہنے سہنے کو. متقلب کہتے ہیں چلنے پھرنے کو, جا رہے ہیں آ رہے ہیں, اور مسوا کہتے ہیں ٹھہرنے کو, کہ آپ گھر میں جا کے ٹھہر گئے, دفتر میں جا کے ٹھہر گئے, بیٹھ گئے. تو یہ چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا اور ٹھہرنا, ان سب کے اندر اللہ خوب جانتا ہے. اور اس میں آدمی سے ایسی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں کہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ مجھ سے غلطی کیا ہو گئی. ہمارے شیخ حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ فرماتے تھے کہ جس طرح کسی نامحرم کو شہوت کی نظر سے دیکھ لیا تو گناہ ہو جاتا ہے, اب آدمی استغفار کرے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے. اسی طرح کسی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا, آپ نے کسی اپنے ملازم کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا کہ میں افضل ہوں اور یہ تو افضل نہیں ہے, یہ راست چلتے کسی آدمی کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ لیا, تکبر کی نگاہ سے اپنے آپ کو بڑائی کی نیت سے دیکھ لیا, تو اس سے بھی گناہ ہو جاتا ہے. اب یہ چھوٹے موٹے گناہ انسان سے, کوئی چیز آپ کے اس کی, کوئی آدمی گزرا, اچھی گاڑی گزری, آپ کو جلن پیدا ہو گئی, حسد, جی اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس ہونی چاہیے تھی. اب یہ حسد جو ہے یہ بھی ایک بیماری ہے, اس سے بھی گناہ ہو گیا. یہ چھوٹے چھوٹے گناہ چھوٹے چھوٹے ہوتے رہتے ہیں, آدمی استغفار کرتا رہتا ہے تو یہ گناہ دھلتے رہتے ہیں, صاف ہوتے رہتے ہیں. تو چلنے پھرنے میں رہنے سہنے میں انسان سے چھوٹے موٹے گناہ ہوتے ہی رہتے ہیں. اس لیے یہ کہنا کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سا گناہ سرزد ہو گیا, یہ ایسی بے وقوفی اور نادانی کی بات. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا کہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صاحب کی بڑی اچھی تعریف فرمائی. فرمایا کہ وہ آدمی نیک تو ہے مگر ان میں ایک خرابی ہے, اور وہ خرابی یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو نیک سمجھتے. یعنی آدمی کا اپنے آپ کو نیک سمجھنا یہ بذات خود خرابی کی بات ہے, کیونکہ جہاں آدمی نے یہ سمجھا کہ میں نیک ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اپنے عیوب سے, اپنی غلطیوں سے, اپنی کوتاہیوں سے اس کی نظر ہٹ جائے گی. وہ سمجھے گا کہ مجھ سے اب کوئی غلطی نہیں ہو رہی, مجھ سے کوئی چوک نہیں ہو رہی, بھول نہیں ہو رہی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمان ہے کہ یا اللہ میری بھول چوک کو معاف فرما دیجئے, اول آخر کو معاف فرما دیجئے, سر علانیہ کو معاف فرما دیجئے, اور آدمی یہ سمجھ رہا ہے کہ میں تو نیک ہو گیا, مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی. کتنی بڑی یہ تضاد پیدا ہو جاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں اور اس سوچ کے اندر. اس لیے ہمیشہ اپنے کپڑوں کو بدلتے رہنا چاہیے, صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اسی طرح روح جو ہے اس کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے, اور اس کا طریقہ استغفار اور توبہ. اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا, پھر کب منافقوں کو خطاب, جو قرآن کا ایک خاص اپنا انداز ہے. تو آگے فرمائے وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ السُّورَةَ, ایمان والے تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی سورت کیوں نازل نہیں کی گئی. اب قرآن مجید کی صورتیں نازل ہوتی رہتی تھیں, تو مسلمانوں کو یہ دلچسپی رہتی تھی کہ کون سی نئی صورت اتری ہے یا نہیں اتری, ایک دوسرے سے پوچھتے رہتے تھے. تو مومنین یہ کہتے ہیں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَ السُّورَةَ, ایمان والے تو یہ کہتے ہیں کہ صورت کیوں نازل نہیں کی گئی. لیکن فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ, لیکن جب کوئی صورت نازل کی جاتی ہے جو بالکل صاف صاف ہوتی ہے, محکمہ کا مطلب جس میں ہر بات صاف صاف بیان کی گئی ہو, وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ, اور اس آیت کے اس صورت کے اندر لڑائی کا ذکر ہوتا ہے, قتال کا اور جہاد کا, رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دل میں مرض ہے یعنی منافق, ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت, تو وہ آپ کی طرف دیکھیں گے جیسا دیکھتا ہے وہ آدمی جس پر غشی طاری ہو رہی ہو موت کی. فأولى لهم, ہلاکت ہے ان کے لیے. قرآن کہتا ہے فإذا أنزلت سورة محكمة, جب سورت نازل کی گئی ایسی سورت جو محکم تھی یعنی صاف صاف اس میں جہاد کا حکم آیا تھا, وذکر فیہا القتال, اور اس میں قتال کا ذکر کیا گیا, رأیت الذین فی قلوبہم مرض, تو آپ دیکھیں گے کہ جن لوگوں کے دل کے اندر مرض ہے یعنی منافق, مراد ہے منافق, ینظرون الیک نظر المخشی علیہ من الموت, تو وہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے جیسے دیکھتا ہے وہ آدمی جس پر خشی طاری ہو گئی ہو موت کی. یعنی جب ان کے سامنے کوئی صورت نازل ہوتی ہے اور صورت کے اندر قتال کا ذکر آتا ہے کہ جہاد کرنا چاہیے, لڑنا چاہیے کافروں سے, اپنے آبرو کا, اپنے وطن کا, اپنے دین کا دفاع کرنا چاہیے, تو ان کی سمجھتے لے ہوئے اب لڑنا پڑے گا, تو ان کے اوپر ایسی خشی طاری ہوتی ہے جیسے موت ان کو آ رہی ہے, تو آنکھیں ان کی بدلنے لگتی ہیں اور سوچتے لے بھائی یہ آیت آ گئی, اب مسلمانوں کے ساتھ مزے تو اڑاتے رہے, اب لڑنا بھی پڑے گا ان کے ساتھ. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت, یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ کی طرف جیسے دیکھتا ہے وہ آدمی جس پر خشی آ گئی ہو موت کی. فاولا لہم, تو ہلاکت ہے ان کے لیے, کیا مطلب یہ لوگ قتال سے اور جہاد سے بچنا چاہتے ہیں تو ہلاکت ہے ان کے لیے. اور ہم نے پچھلے درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح دین کے اور شعبے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج, رزق حلال کمانا, بندوں کے حقوق ادا کرنا, تبلیغ, تدریس, اس طرح جہاد, یہ بھی دین کے شعبوں میں سے ایک اہم شعبہ ہے, اور قرآن مجید کے اندر جگہ جگہ اس کا ذکر ہے, اور یہ بات بتلائی گئی ہے کہ دین کے دفاع کے لیے, اپنے وطن کے دفاع کے لیے, اپنے آبرو کے دفاع کے لیے, مسلمانوں کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا یہ فرض کفایہ ہے. فرض نہیں بلکہ فرض کفایہ ہے, سنت بھی نہیں, واجب بھی نہیں, بلکہ فرض کفایہ ہے. سنت سے بھی اوپر, واجب سے بھی اوپر, فرض کفایہ ہے. تو منافقوں کا حال یہ ہے کہ جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں قتال کا، یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاد کا ذکر نہیں کیا بلکہ قتال کا، کیونکہ جہاد میں تو کچھ تعویل ہو سکتی ہے کہ جہاد سے مراد کوشش، جو بھی کوشش اللہ کے راستے میں ہو، لیکن قتال میں تو کوئی تعویل ہی نہیں ہو سکتی، قتال سے مراد تو قتال ہی ہے، لڑائی ہے. تو جب ان منافقوں کے سامنے کوئی سورت ذکر کی جاتی ہے جس میں قتال کا ذکر آتا ہے تو ان کی آنکھیں بدلنے لگتی ہیں اور سوچتے ہیں بھائی یہ کچھ ٹھیک نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذلک. وہ باقی دین کو تو ماننا چاہتے ہیں لیکن چاہتے ہیں کہ جہاد سے اور قتال سے کسی طریقے سے ہماری جان چھوٹ جائے اور یہ نہ کرنا پڑے. ینظرون الیک نظر المغشی علیہ من الموت، یہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں جیسے دیکھتا ہے وہ آدمی جس پر غشی آ گئی ہو موت کی. تو اللہ تعالیٰ فرمانا فاولا لہم، ہلاکت ہے ان کے لیے. طاعت وقول معروف، اطاعت اختیار کرنی چاہیے اور معروف بات کرنی چاہیے، نیکی کی بات کرنی چاہیے. فاذا عزم الامر، اور جب معاملہ سنجیدہ ہو جائے یعنی لڑائی کا وقت قریب آ جائے. فلو صدق اللہ، تو اگر یہ اللہ سے سچے ہوں گے اور سچے ہو کر قتال میں حصہ لیں گے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان منافقوں کو یہ بات فرمائی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنی چاہیے، صحیح بات کرنی چاہیے، اور جب معاملہ عام پڑے یعنی جہاد کا وقت آ جائے تو اس وقت میں پیچھے ہٹنا جائز نہیں ہے. آپ کو پتا ہے کہ جہاد میں پیچھے ہٹنے کی اجازت نہیں ہے، ماں سوائے دو تین صورتوں کے، تو قرآن مجید میں سورہ انفال کے اندر مذکور ہے. تو دو تین صورتوں کے علاوہ آپ پیچھے نہیں ہٹ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی کہ جب معاملہ سنجیدہ ہو جائے یعنی قتال کا وقت آن پڑے، فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، تو اگر یہ اللہ سے سچا، اللہ سے اپنی بات کو سچا کریں، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ کہ ایمان کی سچائی کا پتہ ہی چلتا ہے تکلیف میں اور پریشانی میں. قرآن مجید نے یہ بات ایک اور جگہ میں بھی ارشاد فرمائی ہے، 17 پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کونے پہ کھڑے ہو کے. بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کونے میں کھڑے ہو کے، اب اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو خوش ہوتے ہیں، اور جہاں کوئی آزمائش آ جاتی ہے بھاگ جاتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں ایک کنارے پہ کھڑے ہو کے. جیسے ہوتا ہے ایک کنارے میں کوئی آدمی کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی وقت آ گیا تو میں اس سے پہلے بھاگ جاؤں گا، تو منافق جو ہے وہ بالکل ایک کونے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں تاکہ اگر مال غنیمت کا اور پیسوں ویسوں کا ہو تو ہم شریک رہیں، لیکن اگر کوئی پریشانی کا وقت آئے تو ہم یہاں سے کھسک جائیں. اس کو اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوگوں میں سے بعض لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں کونے پہ کھڑے ہو کے. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اگر ان کو کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ دین بہت اچھا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ، لیکن اگر ان کو آزمائش آ جاتی ہے تو چہرے کے بل پلٹ جاتے ہیں. خَسِرَتْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ دنیا میں بھی خسارے میں ہے اور آخرت میں بھی خسارے میں ہے. ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ، یہ کھلا خسارہ ہے. یہ دین ایسا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور پھیکا پھیکا تھو تھو، یہاں تو میٹھا بھی لینا پڑے گا اور پھیکا بھی لینا پڑے گا. جو مسلمان ہونے کے فوائد ہیں وہ اگر آپ کو لینے ہوں گے، پھر یہ ضروری ہوگا کہ مسلمانوں کو جو مشکلات آ رہی ہیں ان مشکلات میں بھی آپ مسلمانوں کے ساتھ رہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ جب مسلمان ہونے کے فوائد تو آپ سارے کے سارے حاصل کرنا چاہیں اور جو مشکلات پریشانیاں ہیں ان میں آپ بالکل مسلمانوں سے علیحدہ ہو جائیں کہ بھئی میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوں. اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ شریک نہیں پھر آپ کون ہیں؟ اگر آپ مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہیں پھر آپ کس کے ساتھ ہیں؟ ظاہر پھر کس کو ہوتے ہیں؟ کافروں کے ساتھ ہیں آپ. تو یہ تصور کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور پھیکا پھیکا تھو تھو یہ کہیں بھی نہیں چلتا. اور رہنا ہے تو ہر ساتھ رہنا ہوگا، اس میں نعمتیں بھی ہیں، مال غنیمت بھی ہے، نصر من اللہ و فتح قریب بھی ہے، اس میں پریشانیاں بھی ہیں، آزمائشیں بھی ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، سب میں ساتھ رہنا پڑتا ہے مسلمانوں کے. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بات فرمائی کہ فلو صدق اللہ لکان خیر لہم، اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے رہتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. تو ایمان کی سچائی کا پتہ اس وقت چلتا ہے. آپ کہتے ہیں دوست کون سا؟ جب کھانے کا وقت ہوتا ہے سارے دوست آ جاتے ہیں، لیکن جب پریشانی کا وقت آتا ہے اس میں پتہ چلتا ہے کہ کون دوست دوست ہے اور کون دوست دوست نہیں ہے. جو ایسے کھانے والے ہوں گے بالکل کھسک جائیں گے اور آ کے بعد میں معذرتیں کریں گے کہ یہ واقعہ پیش آ گیا اور یہ مصیبت پیش آ گئی، میں تو وہاں پھنس گیا تھا. لیکن جو جس نے آپ کا ساتھ دینا ہوگا وہ آڑے وقتوں میں بھی پہنچے گا، جب کھانے میں پہنچ رہا تھا تو آڑے وقت میں بھی پہنچے گا. یہی حال ہے دین کا کہ اگر کوئی آدمی ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو ایمان کی فوائد حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر اس دین کی جو تکالیف ہے ان کا ساتھ دینا ہوگا، پریشانی میں بھی ساتھ دینا ہوگا، جہاد اور قتال میں بھی حصہ لینا ہوگا. اسی سے ایمان کی سچائی کا پتہ چلتا ہے. آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات فرمائی کہ ان منافقوں میں کئی مرض ہیں. ایک مرض تو یہ ہے نا بزدلی، کہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ رہیں اور مسلمانوں کے فائدے تو اٹھائیں مگر جہاد اور قتال میں حصہ نہ لیں، نہ جان دینی پڑے نہ مال خرچ کرنا پڑے. البتہ جب مسلمانوں کے ساتھ رہنے سے مال آ رہا ہو تو بس وہ آتا رہے، یہ چاہتے ہیں یہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ ان کے اندر دو مرض اور ہیں. ایک مرض ہے افساد فی الارض، کہ یہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں اور کبھی اس سے لڑائی کروا دی، کبھی ادھر جا کے لڑائی کروا دی اور کبھی ادھر فساد پھیلا دیا. دوسرا مرض ان کے اندر یہ ہے. اور تیسرا مرض اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ ذکر فرمایا کہ یہ رشتہ داریاں توڑتے ہیں. ان کا یہ مرض ہے کہ یہ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں، یہ رشتہ داریوں کو جوڑتے نہیں ہیں بلکہ رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. یہ تین مرض اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر فرمایا. تو پہلا مرض تو ذکر فرما دیا کہ یہ آڑے وقتوں میں قتال اور جہاد میں حصہ نہیں لیتے، اور آگے فرمایا فہل عسیتم ان تولیتم، تم سے کیا امید ہے اگر تم منہ موڑو گے جہاد سے، ان تفسدوا فی الارض، تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنی رشتہ داریوں کو توڑو گے. تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، وتقطعوا ارحامکم، اور تم اپنی رشتہ داریوں کو کاٹو گے. اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. فاصمہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کو بہرا کر دیا ہے. وعمى ابصارہم، اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے. کیا مطلب؟ کہ ان کو سب باتیں بتائی جاتی ہیں مگر کان ان کے بہرے ہیں، سنتے نہیں ہیں، سن کر بھی نہیں سنتے، اور دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے. اب یہاں تین مرض ہیں. ایک مرض تو ہو گیا کہ مسلمانوں کے فوائد تو حاصل کرنا چاہتے ہیں لیکن مسلمانوں کے ساتھ مصیبت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ایک مرض تو یہ ہوا. دوسرا مرض یہ فرمایا کہ ان تفسدوا فی الارض، کہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے، جہاد سے اعراض کرو گے تو زمین میں فساد پھیلاؤ گے. تو یہ ہے زمین میں فساد پھیلانا، کہ ہر جگہ لڑائی جھگڑا فساد، اس کی کوشش ہوتی ہے ان کی، منافقوں کی. تیسرا مرض جو اللہ سبحانہ و تعالی نے ذکر کیا وہ ہے وتقطعوا ارحامکم، کہ تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے. اور یہ رشتہ داریوں کو کاٹنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے، رشتہ داریوں کو کاٹنا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے. اور اس میں دو لفظ آتے ہیں، ایک آتا ہے صلہ رحیمی. صلہ رحیمی کا معنی ہوتا ہے رشتہ داری کو ملانا، یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا. اور دوسرا لفظ آتا ہے قطع رحیمی، تقطعوا ارحامکم، قطع رحیمی، اور اس کا مطلب ہوتا ہے رشتہ داروں کی رشتہ داری کو کاٹنا. اور یہ سمجھیے، اور یہ مسئلہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اس میں بھی آج کل غلطی ہو رہی ہے کافی، کہ یہ جو صلہ رحیمی ہے، رشتہ داری کو ملانا، یہ مستحب نہیں ہے. مستحب سے بھی اوپر سنت چیز ہے، بلکہ سنت سے بھی اوپر چیز ہے واجب. چنانچہ رشتہ صلہ رحیمی یہ واجب ہے، اور قطع رحیمی یہ گناہ کبیرہ ہے. یہ رشتہ داری کو ملانا یہ واجب ہے، اور رشتہ داریوں کو کاٹنا اور رشتہ داریوں کو توڑنا، رشتوں کو ختم کرنا، یہ گناہ کبیرہ ہے. تو یہ رشتہ داری کو ملانا، اس کے حقوق ادا کرنا صلہ رحیمی کہلاتا ہے، یہ واجب ہے. اور رشتہ داریوں کو کاٹنا یہ گناہ کبیرہ ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید کی بھی آیات ہیں اور احادیث بھی. سورہ نساء جہاں اللہ تعالی نے شروع کی تو وہاں فرمایا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور آگے فرمایا واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام، ڈرو اللہ سے جس کا نام لے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور ڈرو رشتہ داریوں سے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تعالی تمہارے اوپر نگران ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں یہ حکم دیا کہ اللہ سے ڈرو. اور کس سے ڈرو؟ رشتہ داریوں سے ڈرو. اللہ سے ڈرو اور رشتہ داریوں سے ڈرو. تو اللہ سے بھی ڈرنا ضروری ہے اور اس کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے, اور رشتہ داروں سے بھی ڈرنا یعنی رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا یہ بھی ضروری ہے. اور حدیث میں آتا ہے اور بخاری وغیرہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے رحمان, الرحمن علم القرآن. تو اللہ تعالیٰ نے رحمان سے رحم نکالا, صلہ رحیمی. اور اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری کو پیدا کیا تو حدیث میں آتا ہے کہ جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو رشتہ داری کھڑی ہو گئی, اور کھڑی ہو کے اس نے اللہ تعالیٰ کی کوک پر ہاتھ رکھے. یہ حدیث میں آتا ہے کوک پر ہاتھ رکھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا بات ہے, تو میں نے تو تجھے پیدا کیا ہے اور اپنے نام سے تیرا نام رکھا ہے, رحمان سے رحیم نکالا ہے, تو کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس پر راضی ہوں. چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ پل صراط ہوگی تو پل صراط کے دونوں طرف آنکڑے لگے ہوئے ہیں, اور جب مسلمان گزر رہے ہوں گے اللہ پناہ میں رکھ کے ہم سب کی حفاظت فرمائے, تو آنکڑے ہوں گے وہ پکڑ پکڑ کے مجرموں کو جہنم میں داخل کریں گے. ان آنکڑوں میں زیادہ ذکر آتا ہے قطع رحمی کا, تو رشتہ داری کے جو آنکڑے ہیں ان کو وہاں رکھا گیا ہوگا, اور جن لوگوں نے رشتہ داروں کے حقوق ادا نہیں کیے ہوں گے تو ان کو ان کے ذریعے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا, یعنی جنت میں ان کو پہنچنے نہیں دیا جائے گا جب تک کہ وہ گناہوں کی سزا نہ بھگت لیں. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. اور یہاں ہمیشہ یہ بات سمجھیے کہ یہ رشتہ داری جو ہے یہ اللہ تعالی کی پیدا کرتا ہے. اگر آپ یہ بات سمجھ لیں تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے, کیونکہ اس میں بڑی آج کل پریشانی بھی ہوتی ہے لوگوں کو, اور مغالطہ بھی ہوتا ہے اور گھبراہٹ بھی ہوتی ہے, یعنی بیان سنتے بھی شاید آپ کو گھبراہٹ ہو رہی ہوگی. تو یہ جو رشتہ داری ہے یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. ابھی آدمی اس دنیا میں وجود میں نہیں آتا تو اس کی رشتہ داریاں وجود میں آ جاتی ہیں. میں پیدا ہوا نا تو میرا باپ پہلے سے موجود تھا, میری ماں پہلے سے موجود تھی, میرا ماموں پہلے سے طے شدہ تھا, میری خالہ پہلے سے طے شدہ تھی, میرے چچا پہلے سے طے شدہ تھے, میری پھپھیاں پہلے سے طے شدہ تھی. ان میں سے کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جو میں نے اپنے اختیار سے بنایا ہو. کوئی بھی رشتہ ان میں سے ایسا نہیں ہے, نہ اپنا آدمی اپنے باپ کا خود انتخاب کرتا ہے, نہ آدمی اپنی ماں کا خود انتخاب کرتا ہے, نہ آدمی اپنے ماموں کا خود انتخاب کرتا ہے, نہ اپنے خالہ کا خود انتخاب کرتا ہے, نہ آدمی اپنے چچاؤں کا اور تایا کا خود انتخاب کرتا ہے, نہ پھوپھیوں کا انتخاب کرتا ہے. یہ جتنے ذی رحم محرم کہلاتے ہیں نا, قریبی رشتہ دار جن کے ساتھ نکاح حرام ہے, بھائی بہن, ان میں سے کوئی بھی انسان کے اختیار میں نہیں ہے, سب اختیار سے باہر ہے. تو یہ رشتے کس نے پیدا کیے؟ اللہ تعالیٰ نے. اب اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ ان رشتوں کے حقوق ادا کرو, اس لیے ان رشتوں کے حقوق ادا کرنا ضروری ہے, چاہے رشتے دار کافر ہوں, چاہے رشتے دار فاسق ہوں, چاہے رشتے دار گناہگار ہوں. اور یہ گڑبڑ آج کل بہت ہو رہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہم دیندار ہیں اور وہ فاسق ہیں, جب ہم اول تو یہی نظریہ کہ ہم دیندار ہیں اور وہ گناہگار ہیں. میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہ نظریہ بڑا خراب نظریہ ہے کہ ہم نیک ہیں دوسرے برے ہیں, ہم سے گناہ نہیں ہوتے دوسروں سے گناہ ہوتے ہیں, ہم نے چونکہ جناب ٹوپی پہنی ہوئی ہے اس نے ٹوپی نہیں پہنی ہوئی اس لیے ہم جنتی ہیں اور وہ جہنمی ہے, ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے اور ہم یہ کریں گے. وہ آپ نے طے کر لیا کہ ہم جنتی ہیں, ہم نیک ہیں, ہم اللہ کے نیک بندے ہیں, اور وہ جو ہیں وہ فاسق ہیں, گناہگار ہیں, اور ایسے ہیں اور ویسے ہیں. پھر اس کے بعد اگلی بات یہ کہ چونکہ ہم نیک ہیں اور چونکہ وہ گناہگار ہیں اس لیے ہم رشتہ توڑیں گے. حالانکہ قرآن مجید میں یہ بات آتی ہے کہ اگر ماں باپ بھی کافر ہوں تو ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ضروری ہے. قرآن مجید نے فرمایا کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, اگر ماں باپ تمہیں اس بات پر مجبور کریں کہ تم میرے ساتھ شرک کرو, فلا تطعهما, تو ماں باپ کا کہنا مت ماننا, وصاحبهما فی الدنیا معروفا, لیکن دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا, دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا. چنانچہ کافر باپ کے اوپر بھی آپ کو ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے, کافر ماں کے اوپر بھی آپ بد سلوکی نہیں کر سکتے, کافر ماں باپ کو بھی آپ کفر نہیں کہہ سکتے. لا تنہر ماں, آپ اس کو ڈانٹ نہیں سکتے, اس لیے کہ وہ جس طرح کافر ہے اسی طرح وہ آپ کا باپ بھی ہے. اور اس آپ کا باپ اس کو کس نے بنایا؟ آپ نے خود بنایا اپنا باپ اس کو. آپ کی غلط فہمی ہے کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میرا باپ یہ میں نے خود بنایا, حالانکہ آپ نے اپنا باپ بنایا ہی نہیں. باپ بنانے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اگر وہ باپ مشرک ہے یا کافر ہے یا فاسق ہے تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا معاملہ ہے, اس سے ہمارا کوئی دخل نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب, ہے جی. تو جب انتقال ہونے لگا ابو طالب کا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور کہا چچا ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں آپ کی آخرت میں سفارش کر سکوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چچا ہونے کو آخر وقت تک تسلیم کیا, کیونکہ کافر ہونے سے چچا ہونا ختم تو نہیں ہوتا. اگر ابو طالب کافر تھے تو اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ وہ چچا نہ رہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ ارشاد فرمایا, اور بخاری مسلم سب جگہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فلاں جو رشتہ دار ہیں وہ میرے دوست نہیں ہے, میرا دوست اللہ ہے اور نیک مومنین ہے, لیکن وہ رشتہ دار ہیں. ولکن لہم رحیم سأبلها ببلالها, لیکن ان کی رشتہ داری ہے اور رشتہ داری کے طریقے ساتھ میں ان کو ترک کرتا رہوں گا. فرمایا کہ یہ جو کافر رشتہ دار ہیں یہ میرے دوست نہیں ہیں. دوستی اور تعلق, دوستی تو دوستی تعلق اور محبت تو ہونی چاہیے اللہ والوں سے, دوستی تعلق محبت تو ہونی چاہیے نیک لوگوں سے. اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہونا چاہیے؟ نیک لوگوں کے ساتھ. لیکن جو کافر رشتہ دار ہیں ان کا ایک ساتھ بھی حسن سلوک تھوڑا 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 کرتے رہنا چاہیے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اعلی ابی فلان لیسوا لی باولیاء وانما ولی اللہ وصالح المؤمنین, کہ وہ جو فلاں میرے رشتہ دار ہیں وہ میرے دوست نہیں ہیں, میرا دوست تو اللہ ہے اور مومنین ہیں. ولکن لہم رحمن, لیکن وہ میرے رشتہ دار ہیں. سابلہا ببلالہا, میں رشتہ داری کی تری کے ساتھ ان کو تر کرتا رہوں گا, میں رشتہ داری کا چھیٹا ان کے اوپر مارتا رہوں گا, یعنی رشتہ داری کے جو حقوق ہیں وہ ان کے اوپر ادا کرتا رہوں گا. کبھی کھلا دیا, کبھی پلا دیا, کوئی چیز بھیج دی, کوئی پریشانی ہوئی جا کے ان کو پوچھ لیا, کوئی خوشی ہوئی جا کے مبارکباد دے دی, خوشی میں شریک ہو گئے. فرمایا کہ میں رشتہ داری کے حقوق ادا کرتا رہوں گا. تو یہ جو آج کل ذہنیت پھیل گئی ہے اور یہ کثرت سے پھیل گئی ہے کہ اگر بددینی ہے تو رشتہ داری ختم, یہ بالکل قرآن کے بھی خلاف ہے, حدیث کے بھی خلاف ہے اور انبیاء کرام علیہ السلام کے بھی خلاف. حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام سنا, ان کے باپ کون تھے؟ کافر تھے, مشرک تھے, مشرک ہی نہیں تھے بلکہ بت پرست تھے, بت پرست نہیں تھے بلکہ بت بنانے والے تھے. لیکن قرآن مجید نے 16 پارے میں وہ مکالمہ ذکر کیا ہے حضرت ابراہیم کا علیہ السلام کا ان کے والد کا. یا ابتی لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا, اے ابا جان آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس چیز کی جو نہ سنتی ہے اور نہ دیکھتی ہے اور نہ کچھ مدد کرتی ہے. یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک, اے ابا جان میرے پاس علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا, تو آپ میری پیروی کیجئے, میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان, اے ابا جان آپ شیطان کی عبادت نہ کیجئے. اب دیکھیے مسلسل تبلیغ ہو رہی ہے لیکن ہر جملے سے پہلے کیا ہے؟ یا ابتی, اے ابا جان, اے ابا جان. کیونکہ کافر ہونے سے ابا جان تھوڑی ختم ہو گئے, ابا جان تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے, وہ تم نے تھوڑی بنائے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام حقوق ادا کر رہے ہیں, اے ابا, تبلیغ بھی ہو رہی ہے ساتھ ساتھ ابا جان بھی ہے. اے ابا جان آپ کوئی عبادت کرتے ہیں ایسی چیز کی جو نہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے. یا ابتی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی, کمال ہے, قرآن مجید کی ہر آیت شروع ہو رہی ہے کس سے؟ یا ابتی انی اخاف, اے ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کو کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے. فتکون للشیطان ولیا, اور آپ شیطان کے مددگار ہو جائیں گے. قال اراغب انت عن الهتی یا ابراہیم. باپ نے کہا، باپ کافر ہے نا، وہ تو رشتہ داریوں کو نہیں پہچانتا، تو اس نے کہا کہ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے اعراض کر رہا ہے؟ لئلم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، مجھے چھوڑ کر چلا جا، گھر سے نکال دیا. قال سلام علیک، حضرت ابراہیم نے جاتے ہوئے کہا آپ کے اوپر سلامتی ہو، ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگوں گا، انہ کا نبی حفیہ، اللہ تعالیٰ میرے اوپر بڑا مہربان. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا یا نہیں تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو کہا کہ تم میری کشتی میں آ جاؤ، اور کہا کہ لائٹ چلی گئی، لائٹ بھی تو گئی ہے شاید، لائٹ ہے، اچھا تو حضرت نوح علیہ السلام ہے، ان کا بیٹا کافر ہے، لیکن نوح علیہ السلام نے کافر ہونے کی وجہ سے یہ نہیں کہا کہ آج سے تو میرا بیٹا نہیں ہے، بلکہ کہا کہ اے بیٹے تم اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتے، تم میری کشتی میں آ جاؤ، ایمان لے آؤ. اس نے کہا کہ نہیں، مجھے پہاڑ بچا لے گا اور یہ کر لے گا اور وہ کر لے گا. تو یہ انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے جو قرآن مجید نے ذکر کیا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اور ان کے باپ کا، اور حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کے بیٹے کا، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کون تھی؟ کافر. ابھی تو ہم نے کچھ عرصے پہلے سورۃ التحریم کے اندر پورا قصہ آپ کو بندہ بتایا تھا، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی دونوں کافر تھی، اور اس زمانے میں کافر بیوی کو نکاح میں رکھنے کی اجازت تھی، آج بھی ہے. چنانچہ اگر کافر یہودی ہو یا عیسائی ہو، اس کو کتابی کہتے ہیں اہل کتاب، مسلمان کو اس سے نکاح کرنے کی اجازت ہے، تو وہ اجازت تھی. اور حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام ان بیویوں کے حقوق ادا کرتے رہے، اس لیے کہ بیوی ہیں، اس لیے کہ حالانکہ بیوی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نہیں بناتا، بلکہ بیوی تو آدمی اپنے اختیار سے بناتا ہے، لیکن جب بیوی بن گئیں یا بیوی ہو گئیں تو کافر ہونے کے باوجود حقوق تو ادا کیے جائیں گے. اسی لیے فقہاء نے لکھا کہ اگر آپ کے قریب میں کوئی پڑوسی رہتا ہے، پڑوسی مسلمان ہے تو اس کے دو حق ہیں، اور پڑوسی اگر کافر ہے تو اس کا ایک حق ہے، کیونکہ پڑوسی تو ہے وہ آپ کو. یا پڑوسی ہے کافر ہے، تو پڑوسی کافر بھی ہو آپ اس کے ساتھ بدسلوکی نہیں کر سکتے، اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. تو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں جو شرافت، اخلاق، تہذیب اور شائستگی پر مبنی ہے. تو یہ جو قطع رحیمی ہے یہ گناہ کبیرہ ہے، اس لیے کبھی بھی آدمی کو رشتہ داری کاٹ لینی چاہیے، رشتہ داروں کے ساتھ گناہ میں تو شریک نہیں ہونا چاہیے. صاف کہہ دیں کہ بھئی آپ میرے رشتہ دار ہو، آپ میرے چچا ہو، آپ میرے بھائی ہو، لیکن دیکھو اس گناہ میں میں آپ کے ساتھ شریک نہیں ہو سکتا، اس میں معافی چاہتا ہوں، میں اس میں شریک نہیں ہو سکتا. اس گناہ کے علاوہ اگر کوئی کام ہے تو بندے کو بتا دو، جو مجھ سے ہو سکے گا میں کر دوں گا. یہ ہے صحیح طریقہ. آپ کہتے ہو چونکہ تو نے یہ گناہ کیا ہے، اب آئندہ میرا تیرا رشتہ ختم، اب آئندہ میں تیرا منہ نہیں دیکھوں گا، تو میری خبر پہ نہ آنا. اب بتائیے کیسے کیسا کیسا سلسلہ ہے یہ، اس کا یعنی شریعت سے کیا تعلق ہے، یہ کون سا اخلاق، کون سی تہذیب، کون سی شائستگی ہے؟ اور وہ بھی کافر بھی نہیں ہوتا، بس اوقات مسلمان ہی ہوتا ہے بیچارہ، لیکن وہ کسی گناہ میں ملوث ہو گیا، آپ نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس سے قطع تعلق کر دیا. ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قطع تعلق آپ نہیں کر سکتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات بعض صحابہ سے قطع تعلق فرمایا ہے، لیکن وہ ایک حد تک، ایک مہینہ، دو مہینہ، پچاس دن آپ نے وہ قطع تعلق فرمایا، تو اس کے بعد وہ بائیکاٹ، قطع تعلق آپ نے ختم کر دیا. اس لیے اگر قطع تعلق کرنا ہو ایک حد تک آپ کر سکتے ہیں کہ بھئی تین دن تک میں آپ سے بات نہیں کروں گا، آپ نے غلطی کی ہے تین دن تک، اب ہم بات، لیکن پھر اس کے بعد تین دن کے بعد پھر حد شروع ہو جائے. کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ دوسرے مومن سے سلام کلام ترک کرے تین دن سے زیادہ. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی کہ کیا امید ہے کہ اگر تم جہاد سے منہ موڑو گے تو تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور رشتہ داریاں کاٹو گے. یعنی جہاد سے بھی منہ موڑ رہے ہو، ایک خرابی تو یہ ہوئی، دوسری خرابی ہو گئی زمین میں فساد پھیلانا، اور تیسری خرابی ہو گئی رشتہ داریوں کو کاٹنا. فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے. فاصمہم یعنی جو رشتہ داریاں کاٹتے ہیں، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، جہاد کا انکار کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے. فاصمہم اللہ تعالیٰ نے ان کو بہرا کر دیا ہے، وعما ابصارہم اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے. تو بہرا کر دیا اور اندھا کر دیا کا مطلب یہ ہے کہ وہ سنتے بھی ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں، دیکھتے ہیں مگر دیکھ کر بھی نہیں دیکھتے، اس لیے گویا کہ ایک طریقے سے بہری ہو. اس لیے ہمیشہ قرآن کی جو تعلیمات ہیں اور احادیث ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کے مطابق عمل کرنا چاہیے. اب آگے مضمون اور بھی ہے اور آیتیں میں نے اور بھی پڑھی تھیں، لیکن وقت چونکہ اب کم رہ گیا ہے اس لیے فی الحال یہیں، یا ایک آیت اور پڑھ لیتے ہیں، یہ بھی اہم آیت ہے اور یہ ہمارے اس درس قرآن سے متعلق ہے. یہ آیت ہے کہ افلا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ ان افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں غور نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کے اوپر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے. آپ اتنی کتابیں پڑھتے ہو، صبح کو جنگ اخبار کے بغیر آپ کی صبح نہیں ہوتی. جناب دان اخبار اور فلاں اخبار اور فلاں رسالہ، اور جناب ایم اے بھی ہو اور بی اے بھی ہو، اور یہ بھی کتاب پڑھی ہوئی ہے، وہ بھی کتاب پڑھی. سوال یہ کہ اللہ کا کلام، کتاب اللہ، وہ آپ نے کیوں نہیں پڑھی؟ اس کو آپ، اس میں آپ نے کیوں غور و فکر نہیں کیا؟ آخر ساری کتابیں آپ پڑھتے ہو، یہ تفسیر کیوں نہیں پڑھتے؟ اور اللہ تعالیٰ نے اردو میں بھی بہت تفسیریں کر دی ہیں. تفسیر معارف القرآن ہے 8 جلدوں میں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، تفسیر عثمانی ہے حضرت مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہ سب تفسیریں موجود ہیں. تو قرآن نے ہمیں یہاں یہ بات بتلائی ہے کہ یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور نہیں کرتے، کیا ان کے دلوں پر کفر پڑے ہوئے ہیں؟ اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ جتنی خرابیاں ہم لوگوں میں بھی پیدا ہو رہی ہیں، یہ زیادہ پیدا ہو رہی ہیں قرآن مجید کو نہ پڑھنے کی وجہ سے، قرآن مجید کو نہ سمجھنے کی وجہ سے، قرآن مجید کے اندر غور و فکر نہ کرنے کی وجہ سے. اسی لیے حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے بڑی محنت کر کے یہ تفسیر معرفہ قرآن لکھی ہے، اور میں اپنی آنکھوں سے اس کا گواہ ہوں کہ وہ زمانہ ان کی بہت تکلیف کا تھا، بیماری کا تھا، 70-80 سال ان کی عمر تھی، اور بڑی تکلیف اٹھا اٹھا کے انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے. لیکن وہ بار بار یہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کا علاج جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر ہے، اور فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کو دو کام کرنے چاہیے قرآن مجید سے متعلق، صبح کو کچھ تلاوت کرنی چاہیے بغیر سوچے سمجھے، بغیر سوچے سمجھے کچھ نہ کچھ تلاوت کرنی چاہیے، اور شام کو سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرآن مجید کی تفسیر پڑھنی چاہیے سوچ سمجھ کر. جب گھر سے نکلیں تو پہلے کم از کم کچھ پارا، پاؤ پارا تلاوت کر لیں، آدھا سی پارا تلاوت کر لیں، ایک پارا تلاوت کر لیں، نہ ہو چلو ایک ہی رکو تلاوت کر لیں، لیکن تلاوت کر کے پھر کام شروع کرنے چاہیے، سب سے پہلے تلاوت. اور شام کو، رات کو، یا جو بھی وقت آسان ہو اس میں سونے سے پہلے تفسیر کا مطالعہ. تلاوت سے اس لیے کہ تلاوت تمام اذکار میں سب سے زیادہ افضل ذکر ہے. ابھی ہم نے آپ کو حدیث سنائی تھی، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب جانتے ہیں افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ سے بھی افضل کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. لا الہ الا اللہ اگرچہ سب سے افضل ذکر ہے، لیکن اس سے بھی افضل کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت. لیکن اتنا فرق ہے کہ لا الہ الا اللہ تو آپ آسانی سے ہر وقت چل پھر کرتے، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، اور جنابت کی حالت میں بھی، ناپاکی کی حالت میں بھی لا الہ الا اللہ پڑھ سکتے. لیکن تلاوت، اس کے لیے آدمی کو ادب سے بیٹھنا پڑتا ہے، قرآن کھولنا پڑتا ہے، غسل کرنا پڑتا ہے، وضو کرنی پڑتی ہے، تب جا کے آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے. لیکن قرآن مجید کی تلاوت تمام اذکار میں، حتیٰ کہ استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور جتنے اذکار ہیں، سب سے زیادہ افضل ہے. اس لیے ایک تو تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے، اور دوسرا جب آپ ساری کتابیں پڑھ رہے ہو تو آخر قرآن نے کیا قصور کیا؟ آپ تفسیر بھی پڑھو، یہ دیکھو کہ اللہ کے کلام کیا کہہ رہا ہے، اور پھر غور و فکر کرو کہ کیا ہو رہا ہے، یہ کائنات کیسی ہے، کس نے اس کو پیدا کیا، ہم کب آئے، یہ رشتے کس نے بنائے ہیں، کب تک ہم یہاں رہیں گے، ہمیشہ یہ رہیں گے یا آگے جائیں گے، یہ سب چیزیں غور و فکر کرنے کی ہیں. قرآن مجید اسی غور و فکر کی دعوت دیتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات فرمائی، افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں تدبر نہیں کرتے. تدبر کا مطلب غور و فکر، معلومہ تلاوت بھی کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ قرآن مجید میں غور و فکر بھی کرنا چاہیے. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کی ایک آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں شکایت کریں گے، شکایت کریں گے کہ میرے لوگوں نے، میرے قوم نے قرآن مجید چھوڑ دیا تھا. چنانچہ قرآن مجید میں آتا ہے، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، رسول کہیں گے کہ اے پروردگار میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. رسول شکایت کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ اے پروردگار میری قوم نے قرآن مجید کو چھوڑ دیا تھا. تو اس لیے قرآن مجید کو تھامنا ضروری ہے. اور قرآن مجید کی دو چیزیں، ایک تلاوت، اس کا علیحدہ معمول ہونا چاہیے، اور دوسرا غور و فکر، اس کے لیے تفسیر کا مطالعہ. لیکن تفسیر کے مطالعے میں وہ بات جو ہمارے اکابر فرماتے تھے کہ تفسیر کا مطالعہ کریں آپ، لیکن جہاں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو اس خود اس کا معنی نہ سمجھ لیں، بلکہ کسی اہل علم سے، کسی عالم سے، کسی جاننے والے سے اس کو حل کر لیں، نشان لگا لیں کہ مجھے یہ اشکال ہوا ہے، شبہ ہوا ہے، تو وہ شبہ کسی عالم کے پاس جا کر دور کر لیں، یا کوئی دوسری تفسیر دیکھ لیں، اس سے آپ کا شبہ دور ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ افلا یتدبرون القرآن، یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں تدبر نہیں کرتے، کیوں غور و فکر نہیں کرتے، ام علی قلوب اقفالھا، کیا ان کے دلوں کے اوپر قفل پڑے ہوئے ہیں. اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے تفسیر میں لکھا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب آدمی قرآن مجید کو چھوڑتا ہے، تلاوت بھی نہیں کر رہا اور غور و فکر بھی نہیں کر رہا اور دین کی بات بھی نہیں سن رہا، تو آہستہ آہستہ اس کا دل جو ہے اس پر مہر لگ جاتی ہے. ختم اللہ علی قلوبہم، اور اولئک الذین طبع اللہ علی قلوبہم، تو اس لیے وہ قفل لگ جاتا ہے، پھر آدمی کو دین کی بات صحیح طریقے سے سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالی نے جو کائنات کی سب سے بہتر کتاب ہے وہ ہمیں عطا فرمائی، قرآن مجید، اس کو تھامنا چاہیے اور صبح کو تلاوت کا معمول بنانا چاہیے، چاہے پاؤ پارا ہو، دو رکوع ہو، ایک رکوع ہو، اس کے بغیر اپنا دن نہیں شروع کرنا چاہیے. اور کچھ وقت نکال کے دن کے اندر تفسیر کا مطالعہ کرنا چاہیے تاکہ قرآن مجید کے اندر تدبر ہو سکے، غور و فکر ہو سکے. یہ لوگ قرآن مجید میں کیوں غور نہیں کرتے، یا ان کے دلوں پر قفل لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ، قرآن مجید میں غور و فکر اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور قرآن مجید کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، قرآن مجید کو سمجھنے اور غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اور سنت کے مطابق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ کے مطابق قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا ارحم الراحمین، ہماری دنیا اور آخرت اچھی فرما دیجئے. یا اللہ، ہمارے دلوں سے زنگ کو دور فرما دیجئے، ہمارے دلوں کو منور فرما دیجئے، ایمان کی روشنی سے منور فرما دیجئے، قرآن کی روشنی سے منور فرما دیجئے، سنت کی روشنی سے منور فرما دیجئے، اعمال صالحہ کے نور سے منور فرما دیجئے، اپنے ذکر و فکر سے ہمارے دلوں کو آباد فرما دیجئے. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم انا نسلک تمام العافیہ و نسلک دوام العافیہ ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.